أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم المعزز بزرگان مجلس برادران عزیز، الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 8 دن کی طویل عمر رفتہ بھی عنایت فرمائی اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی بات کو کہنے سننے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کی سعی کے لیے اپنی اس کتاب مبارکہ کے محور پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرما دی. یہ اس کی اتنی بڑی عنایت ہے، اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ واقعتاً اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن حت الامکان اور حت المقدور بقدر ظرف اس کا شکر بجا لانا ہمارے ذمہ لازم ہے. اس لیے بھائی سب ساتھی کم از کم ایک مرتبہ کہہ لیں اور باواز بلند کہہ لیں کہ فلک الحمد ولک الشکر. الحمدللہ آج ہماری ترتیب کی نشست نمبر 676 کا آغاز ہو گیا. گزشتہ نشست ہم نے محرم الحرام کے حوالے سے ایک طویل گفتگو کی تھی، اور اس سے پہلے ہمارے پاس جو سورہ الاعراف کے 19 رکوع پر گفتگو جاری تھی، الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ گئی تھی، اور یہ وعدہ ہوا تھا کہ زندگی رہی اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آج سے انشاءاللہ سورہ الاعراف کے 20 رکوع کا آغاز کریں گے. ہم نے 19 رکوع میں آخری منزل پر یہ بات تفصیل سے پڑھ لی تھی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ پس اب جو لوگ اتباع کریں گے اس نبی امی کا جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور نبی یہ کرتا ہے کہ یامرہم بالمعروف ان کو نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر ان کو برائیوں سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات اور ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث اور ان کے لیے خبیث یا ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم اور جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں وہ اتارتا ہے، اور والاغلال التی کانت علیہم اور وہ بیڑیاں جو انہوں نے اپنے پیروں میں پہن لی ہیں ان کو کھولتا ہے. فالذین آمنوا بھی پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، وعزرو اس کی مدد کی، اس کی توقیر و تعظیم کی، ونصرو اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور انہوں نے اس نور کا بھی اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا یعنی کتاب، فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے. آقا نامدار احمد مشتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ بات ہم نے بہت تفصیل سے کہہ لی کہ امر بالمعروف کیا ہے، نہی المنکر کیا ہے، طیب کیا چیز ہے، حلال کسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طیب کو حلال کرنے سے کیا مراد ہے، اور وہ یحرم علیہم الخبائث، میں ناپاک چیزیں کون سی ہیں جن کو نبی نے حرام کر دیا، اور وہ کون سی قید تھی جو انسانوں نے اپنے لیے تجویز کر رکھی تھی، بیڑیوں میں اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، اور وہ کون سے بوجھ تھے جو انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سے اتارے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کا بھی اتباع کیا. تو دو اتباع جو ہیں وہ ثابت تھے، ایک اتباع رسول اور ایک اتباع کتاب. یہ بات آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہم نے تازہ کر لی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو اس بات کو ہم کہہ کے آ گئے ہیں بھائی کہ دونوں چیزوں کا اتباع ضروری ہے، اتباع کتاب بھی اور اتباع رسول بھی. اور قرآن نے بھی اس پر گواہی دے دی کہ وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، سے بات شروع ہوئی تھی کہ رسول نبی امی کا بھی اتباع ہے اور اس کتاب کا بھی اتباع. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے یہ کر لیا اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے. اب 20ویں رکوع کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ قل یا ایھا الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول. اور کون سا اللہ؟ فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو اس کی بادشاہت ہے، جس کی حکومت میں ہے یہ زمین اور یہ سارے آسمان. لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مرتا ہے. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہے. یہاں سے جو گفتگو کا آغاز ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. پہلے وہ تھوڑا سا حصہ پورے متن کے ساتھ سن لیجیے جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرما دیا. لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اسلام کے اصولی مسائل میں سے مسئلے رسالت کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے تمام جن و بشر کے لیے اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری بعثت اور رسالت پچھلے انبیاء کی طرح کسی مخصوص قوم یا مخصوص خطہ زمین یا خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا کے ہر خطے، ہر ملک، ہر آبادی کے لیے موجود اور آئندہ نسلوں کے لیے قیامت تک کے واسطے عام ہے، اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شریک. یہی اصلی راز ہے مسئلہ ختم نبوت کا، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والی سب نسلوں کے لیے عام ہے، تو پھر کسی دوسرے رسول اور نبی کے مبعوث ہونے کی نہ ضرورت ہے اور نہ گنجائش. اور یہی راز ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا کہ اس میں ارشاد نبوی کے مطابق ہمیشہ ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا مقابلہ اور دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے رخنوں کا انسداد کرتی رہے گی. کتاب و سنت کی تعبیر اور تفسیر میں جو غلطیاں رائج ہوں گی جماعت ان کو بھی دور کرے گی، اور حق تعالیٰ کی خاص نصرت اور امداد اس جماعت کو حاصل ہوگی، جس کے سبب یہ سب پر غالب آ کر رہے گی، کیونکہ در حقیقت یہ جماعت ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت ادا کرنے میں آپ کی قائم مقام ہوگی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت جو ہم نے ایک جگہ پڑھی تھی غالباً اتوار کی نشستوں میں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کو نقل فرمایا ہے کہ آیت جو ہے کونو مع صادقین کے تحت نے بتلایا ہے کہ اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ اس امت میں صادقین کی جماعت ضرور باقی رہے گی، نہیں تو کوئی کام ایسا کرنے کا حکم اللہ نہ دیتا جو نہیں ہو سکتا. جب قرآن نے کہہ دیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کس کا ساتھ دو؟ سچوں کا، اور سچے ہوئی نہ تو کس کا ساتھ دے گا آدمی. تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ سچوں کی جماعت رہے گی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن ہوگی ضرور، ورنہ دنیا کو صادقین کی معیت اور صحبت کا حکم نہ ہوتا. اور اسی سے امام رازی نے ہر دور میں اجماع امت کا حجت شرعیہ ہونا ثابت کیا، کیونکہ صادقین کے جماعت کے موجود ہوتے ہوئے کسی غلط بات یا گمراہی پر سب کا اجماع اور اتفاق نہیں ہو سکتا. امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ کی بعثت اور رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے عام ہوئی تو اب کسی دوسرے جدید نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس لیے آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی نبوت اور برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی پر ہی عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت ساری دنیا اور قیامت تک کے لیے عام ہونے پر یہ آیت ہی بہت واضح ثبوت ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں. مثلا ارشاد ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی یہ قرآن مجھے بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن کو میرے بعد یہ قرآن پہنچے. تو جانے گرامی، پہلا مسئلہ تو یہ سامنے آ گیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا. اس کے دو زاویے ذرا اور صاف کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک لفظ اللہ نے ادا فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب حج کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو وہاں ہم نے اس لفظ کو صاف کیا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدى للعالمین. ذرا تازہ کیجیے، ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ یہ پہلا گھر، بے شک یہ پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ مبارکہ، اس مبارک سرزمین بکہ پر، وہدى للعالمین، اور یہ سارے عالم والوں کے لیے ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی اور روشن نشانیاں، مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم، فمن دخلہ کان آمنا، پس جو بھی اس میں داخل ہو گیا مامون ہو گیا، اور وللہ علی الناس حج البیت، اور انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ اس گھر کا حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا، جو جہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. ہم یہاں اس پوری طویل گفتگو میں تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے اور یہ بات کہی تھی کہ اگر آج کوئی آن لائن یہ کتاب مبارکہ لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آپ کی کتاب تو کہتی ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت، کہ انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ اس گھر کا حج کریں، تو میں بھی حج کرنے جاتا ہوں، میں تو عیسائی ہوں، آپ کے لوگ جانے نہیں دیتے. اللہ نے یا ایھا المؤمنین نہیں کہا، یا ایھا المسلمین نہیں کہا، ہیں وللہ علی المؤمنین تو نہیں کہا نا کہ مومنوں پر یہ اللہ کا حق ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ وللہ علی المسلمین حج البیت، کہ مسلمانوں پر یہ اللہ کا حق ہے. اللہ فرمائے کہ وللہ علی الناس حج البیت، انسانوں پر یہ اللہ کا حق ہے. اور اسی قرآن نے گواہی دے دی کہ آج کے بعد جو ہے کوئی مشرک ہے، کوئی اللہ کا نہ ماننے والا، اس حدود حرم کے اندر داخل نہ ہو. अब दो बातें होंगी, या तो कोई क्या कहेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है कुरान में, भाई एक जगह पे कुछ कह रहा है एक जगह पे कुछ कह रहा है, या वो कहेगा कि नहीं जनाब, इंसानों को सबको इख्तियार होना चाहिए कि अगर इस घर का कोई हज करना चाहे, जो पुराने जमाने में हज किया करते थे यहूदी और ईसाई, उनको भी इख्तियार होना चाहिए आपकी किताब के मुताबिक। हमने उस मरहले पर यह बात साफ की थी कि असल में अल्लाह ने इन बिटवीन द लाइन्स, बैन उसतूर जिसे आप कहते हैं, ये बात कही है कि दो अलग अलग बयानात देकर कि अल्लाह के नजदीक इंसान जो है सिर्फ उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी कौन है, उलाइका कल अनआम की जानवरों जैसे हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह। तो गोया अल्लाह जब असलन इंसानों की बात करता है, जैसे हम अपनी सादा ही जुबान में जब खरियों कूचों में कर रहे होते हैं ना, तो हम कभी छोटों को समझाते हैं कि देखो प्यारे, हर बात मुंह फाड़ के नहीं कही जाती है, भी कुछ बातें समझने की भी कोशिश किया करो, है भी ऐसा ही है। तो असल में हर बात जो है इस तरह से नहीं कही जाती, कुछ बातें समझने की भी कोशिश करना पड़ेगी आदमी को कि असल में जब अल्लाह ने कहा कि इंसान, तो अल्लाह ने उसे इंसान कहा जिसको उसने हज पर आने की इजाजत दी। वलिल्लाहि अला नास हज्जुल बैत, तो असल में उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने यह एहसान का और करम का मामला फरमाया है कि उसे इंसान शुमार किया है और बाकी लोगों को इंसान शुमार नहीं फरमाया। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जानवर हैं बल्कि इनसे भी गए गुजरे। अब उसके बाद जब ये बात कही जाएगी कि इंसान तो ये है, अब हाँ अब इसमें अच्छा भी होगा इंसान, बुरा भी इंसान होगा, काला भी होगा गोरा भी होगा, शरीर भी होगा शरीफ भी होगा, हम अक्साम इंसान ही होंगे ना, मगर हूं इनको ऐसे ये हासिल है कि ये है इंसान, है अंधा लंगड़ा लूला बहरा काना, ये हम अक्साम सारी खराबियां इनमें जमा कर लें आप, है तो इंसान ना मगर, और कुत्ता कितनी खूबसूरत हो, कितना खाता पीता हो, कितना ही तेज दौड़ता हो, है कितनी रफ्तार उसकी, कितनी सेहतमंद हो, सब कुछ हो, मगर रहेगा तो कुत्ता ही ना, तो उसके मुकाबले में प्रेफरेंस किसको हासिल होगा, मुसलमान को। दुनिया में कोई कितना ही ताकतवर, कितना ही बड़ा, कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो जाए, मगर वो एक गरीब शहर मुसलमान जो है उम्मत मुस्लिमा का कीमती तरीन इंसान है, जो पूरी नमाज भी पढ़ने के लिए नहीं जाता मगर है मुसलमान। इसलिए हम कहते हैं कि जब हमें ये इख्तियार दिया जाए तो हमारा इख्तियार जो है मुंतज होना चाहिए उसके इकराम पर जो उम्मती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए कि जैसा भी है इंसान। मगर अब अल्लाह के यहां कुछ लेवल्स हैं। अल्लाह ने सूरह अल आराफ की दूसरी मंजिल पर, जिसका हम 20वां रुकू अब आज शुरू कर रहे हैं, इबाद इरशाद फरमाई के वलकद खलकनाकुम सुम्मा सवरनाकुम सुम्मा कुलना लिलमलाइकति इस्जुदु लिआदम, हमें तुम्हें तख्लीक किया, उसके बाद तुम्हारी सूरत गरी की, उसके बाद मलाइका से कहा कि आदम को सीजदा करो, फसजदु सब ने सीजदा किया, इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के, लम यकुन मिन साजिदीन, सीजदा करने वालों में शामिल नहीं। अब अल्लाह ने उसे पूछा कि काला मा मनाअक, कि इबलीस तुझे किस बात ने सीजदा करने से रोका इस अमर तक जबकि मैंने इस बात को तुझे हुक्म दिया था, तो उसने कि जवाब दी दे कि खाला ना खैर उम्मीद खलक तनी मिन नार हूं खलक तो मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसको तूने मिट्टी से बनाया। अब खूबसूरत बात यह है कि वो तो जिन है, फरिश्ता तो है ही नहीं, अल्लाह ने एड्रेस किसको किया है, वह खुलना लिल मलाइका, कुरान कह रहा है ना कि हमने मलाइका से कहा कि आदम को सीधा करो, वे सिंपल हो जाहिर कि हम कहते हैं अंग्रेजी में कि वो कह देते हैं कि अल्लाह तूने जब फरिश्तों से कहा था मुझे थोड़ी कहा था, मगर दलील ये दे रहा है कि मुझे तूने आग से बनाया, इसको तूने मिट्टी से बनाया। और सवाल ये पैदा होता है कि वो एड्रेस कहां हुआ है, इस हुक्म का मुखातिब कहां हुआ है कि वो आदम को सीधा करे। ये है वो देखी बात के समझने का टर्निंग पॉइंट, ये फरिश्ता तो नहीं है ना, वो अल्लाह ने तो फरिश्तों से कहा था, फरिश्तों ने सीधा कर दिया, जिन से थोड़ी कहा था, वो नूर के बने हुए हैं या आग का बना हुआ है भी? ये असल में थोड़ी देर के लिए अगर इस मसले को समझ लेंगे तो बात बहुत आसान हो जाएगी। اصل میں اللہ نے اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کے نیکیوں کی بنیاد پر، اس کے زہد کی بنیاد پر، اس کی عبادت کی بنیاد پر، اس کی جتنی بھی 14,000 سال کی خدمات تھیں، اللہ نے اس کا رتبہ بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ اسے فرشتوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا. اب جو سارے معاملات میں جب فرشتے بلائے جاتے تھے تو وہی بلایا جاتا تھا، فرشتوں کو انسٹرکشن دی جاتی تھی وہ بھی ایڈریس ہوتا تھا، تو وہ اتنا اس کا عادی ہو گیا تھا کہ اس نے یہ محسوس بھی نہیں کیا کہ یہ خطاب مجھ سے نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو ایڈریس ہی سمجھا کہ نہیں، مجھ سے خطاب کیا گیا ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں، حالانکہ جن تھا. تو اصل میں کچھ چیزیں اکرام میں کچھ چیزوں کے برابر کر دی جاتی ہیں، ہوتی نہیں. اسی طرح اب جو لوگ انسان نہیں ہیں مگر ان کی شکلیں انسانوں کی اللہ نے بنا دی ہیں، تو اللہ ان انسانوں کے ساتھ ان شکلوں کو بھی انسان ہی کہہ کر مخاطب کرتا. یا ایوہ الناس، سب مخاطب ہو گئے، جو انسان تھے وہ بھی اور جن کی شکلیں انسانوں والی تھی وہ بھی، جب کوئی انسان ہے نہیں، جبکہ وہ انسان ہے نہیں، مگر چونکہ اللہ نے ان کی شکل انسانوں جیسی بنا دی ہے اور ایک دوسرے کو ہم انسان کے طور پہ نظر آتے ہیں، جس لیے اللہ نے جب انسان کو ایڈریس کیا تو انسان کہہ کر کے، یا ایوہ الناس. حالانکہ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، نافرمان بھی تھے، مخاطب ہو سکتا تھا کہ یا ایوہ المشرکون، یا ایوہ الکافرون. آپ قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے کبھی خود براہ راست ایڈریس نہیں کیا. ہاں ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل یا ایوہ الکافرون، جب ان کو خطاب کیا تو یا ایوہ الناس کہہ کر کیا. آپ دیکھیے کہ سارے جھگڑے کے باوجود اللہ کا مقام ہے، ادب ان کے لیے کیا. تو اس لیے جب یہاں کہا کہ قل یا ایوہ الناس، اے انسانوں، اب جب یہ انسان مخاطب ہو گئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سنو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول. یہاں حضرت نے ایک بات اور بھی لکھی، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جنات مخاطب ہیں، جنات کی مخاطب ہیں، اس لیے کہ ایڈریس وہ انسان ہو رہا ہے نا. یہ سب نے بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر رواج رہا ہے کہ جب کسی بڑے کو مخاطب کیا جائے تو اس کے ڈیپینڈنٹس جو ہیں نا، یا اس کے زیر نگی، یا اس کے تابع جو ہیں، وہ خود بخود ایڈریس ہو جاتے ہیں. ہے سربراہ مملکت کو جب ایڈریس کیا جائے گا تو قوم جائے خود بخود ایڈریس ہو جائے گی. اسی طرح سے اللہ نے جب انسان کو ایڈریس کیا تو جنات انسان کے تابع ہیں، خیال رکھیے گا، انسان سے طاقتور نہیں ہے، انسان سپر سیڈ کرتا ہے جنات پیچھے. ہمارے یہاں ہمارا خوف ایک الگ ہوتا ہے نا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کبھی چھوٹا بھی سر پہ چڑھ جاتا اور وہ بڑھے گی اپنی گڑبڑوں کی وجہ سے، یہ نیچرل پروسیس ہے. تو اس طرح سے جب انسان ان چیزوں پہ احتیاط نہیں کرتا جس پہ اسے کرنا چاہیے، تو ان کے اشرار اور مفسدین جو ہیں ان کی ریاستوں میں آ کر شر پھیلاتے ہیں. لیکن بحیثیت خلیفہ فی الارض، جن جو ہے وہ انسان کے تابع ہیں، اس لیے اللہ نے اسے الگ ایڈریس نہیں کیا، وہ اس کے اندر خود بخود مخاطب ہو گیا. جتنی بھی چیزیں انسان کے زیر نگی آئیں گی وہ سب کے سب اسے مخاطب ہیں. اب اللہ نے جب کہا کہ قل یا ایوہ الناس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف سے، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. اور یہ سب کی طرف جمیعا کی وضاحت ہم نے پڑھ لی کہ قیامت تک بھی جتنے لوگ آئیں گے. اگر سورہ الجمعہ پڑھ جائیں، اے تمہارا رب کریم نے بات فرما دی نا، یہ ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں، لما یلحق بہم، جن کو ابھی جن کا الحاق ابھی نہیں ہوا، جو ہم سے آ کر ابھی ملے نہیں، یہ کتاب ان کے لیے بھی ہے. تو قیامت تک یہ بات طے ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اس لیے یہ بات قرآن نے کہہ دی کہ انا خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں آخری نبی، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا. تو اس لیے ختم نبوت اتنا واضح اور روشن تصور ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی دین سے نسبت رکھتے ہوں گے تو ہم اس میں انشاءاللہ کہیں بھی نہیں الجھیں گے. اور چونکہ یہ انتشار اور افتراق اس وقت معاشرے میں بڑی قوت اور سرگرمی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، تو ہم دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ علماء نے، بزرگوں نے ختم نبوت پہ تو باقاعدہ علیحدہ بہت تفصیلات لگی دی ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر ذرا ان کو بھی، الحمدللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں سامنے ہمارے ہیں، ان کتابوں کو بھی ذرا پڑھنے کی کوشش کریں توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا جزو دین ہے. اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا تو اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا اور اس نے نبی کا بھی انکار کر دیا. اور جب وہ نکل گیا ہے تو کہاں سے پہنچ گیا؟ وہ انسانوں کی کیٹیگری سے نکل گیا. یہ جو اصل میں معاملہ ہے کہ انسان جو ہے اگر ہے نہیں تو نظر کیوں آتا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی نہیں نظر آتی ہیں نا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ایک نشست میں ملتے ہیں، بڑی محبت والے ہیں، رہتے ہیں ہمارے قریب میں ہیں. تو ایک مرتبہ میں نے ان سے ازراہ مذاق ایک بات کہی اور وہی شاید مثال کے لیے کافی ہو جائے. میں نے کہا بھی آپ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ہیں بڑے دلچسپ سائنسی اصولوں والے. میں کہا آپ ہوتے وہاں ہیں نظر یہاں آتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آپ آئینہ رکھیے اور ادھر اپنے پیچھے ایک کوئی چیز اسٹک کھڑی کر لیجئے، وہ ہوگی تو پیچھے مگر نظر سامنے آئے گی. جہاں نظر آ رہی ہے وہاں وہ ہے نہیں. پانی میں کوئی چیز گر جائے تو جہاں نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتی نا بھائی. اگر آپ اس پہ نشانہ باندھ کے فائر کریں گے تو کبھی بھی گولی انشاءاللہ اسے نہیں لگے گی، اس لیے کہ جہاں نظر آ رہی ہے وہاں وہ ہے نہیں. اس لیے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہوتی نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہمیں ایک روایت ملتی، میں اسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہڈی، کوئلہ، ان سے استنجا مت کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی رضا. اس کو میں نے کچھ دن پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا. اور جو لوگ جنات سے، ان کی زندگیوں سے، ان کے معاشرے سے، ان کی تہذیب و تمدن سے، ان کی نشست و برخاست سے واقف ہیں یا ان کے درمیان میں رہے ہیں یا رہتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اصل میں جنات کو یہ ہڈی جو ہے ہڈی نظر نہیں آتی، یہ کوئلہ کوئلہ نظر نہیں آتا. کیا نظر آتا بھائی؟ انہیں کھجور کی خوبصورت، بڑی کھجور کی صورت میں چیز ملتی اور وہ اپنے تئیں جو ہے وہ کھجور کھا رہے ہوتے. ہمیں ہڈی نظر آ رہی مگر ہے کیا وہ؟ ان کے لیے کھجور ہے، ہمارے لیے ہڈی. تو اصل میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ کسی اللہ والے کو کیا نظر آ رہی ہے. کیا گندگی کھا رہے ہیں؟ گٹر میں سے کوئی نکال کے لے آئے کیا؟ اگر حرام کھائیں گے تو بھائی ایسے ہی نظر آئے گا. یہ سمجھ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. جو اللہ کو اللہ نے نظر عطا فرمائی ہے ان کو وہ چیز ویسے ہی نظر آ جاتی، یہ خیال رکھیں. ہمیں نظر نہیں آتی نا، ہمیں لگتا ہے وہ زبردست بریانی بھائی ہے، ہرن کے گوشت کا پارسی ہمارے سامنے ہیں، یہ شامی کباب ہیں، یہ سیخ کباب اور یہ فلام بوٹی، اور کھائے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو اہل نظر ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. مرغی گندگی میں سے کھاتی ہے نا، اسے تو احساس نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ ارے کیا گندا جانور ہے، کس میں گندگی میں سے کھا رہا. لیکن جب ہم گندگی میں سے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی احساس نہیں ہوتا. جو انسان ہے اس کو احساس ہوگا. یہی فرق ہے نا انسان کا جانور کا. جانور گندگی کھاتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا، انسان کو پتا چلتا. اس لیے جو انسان ہے یعنی متبع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو پتا چلے گا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. نہیں تو لوگ لالگی بھی کھا جائیں گے، چپکلی بھی کھا جائیں گے، چوہا بھی کھا جائیں گے، مینڈک بھی کھا جائیں گے. نہیں تو اپنے چین میں جھانک کے دیکھ لیجیے، ان کو پتا ہی نہیں چلتا. یہ احساس کیوں ہے؟ یہ احساس انسانی ہے. اصل میں یہ احساس کون سا ہے؟ یہ انسانی احساس ہے کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں انسان بنایا ہے اور انہیں وہ دوسری کیٹیگری میں رکھ دیا. تو اس لیے جب ہم یہ بات کہیں گے کہ مخاطب ہمیں اب سامنے جو اس کی شکل نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو انسان نظر آ رہا ہے, وہ ایک ناک, دو آنکھیں ہیں, دو ہونٹ, دو کان, دو ہاتھ پیر, یہ نظر آ رہے ہیں کہ انسان ہے. نہیں, ضروری نہیں کہ وہ, اس کی شکلیں اللہ کے نزدیک کیا ہیں, عند اللہ وہ ہے کون؟ یہ بڑا مشکل رہ جانے کا یہ مسئلہ. جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے وہ تو دور سے آ کر آتے ہوئے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے, مگر یہ صلاحیت اللہ ان کو دیتا جن کو پہلے ظرف دے چکا ہوتا ہے, ابھی جن کو پہلے ظرف دے چکا ہوتا ہے, اور وہ سمندروں سے بڑا, کہ ان کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شکل انسانی میں نہیں آ رہا, مگر چونکہ اوروں کے لیے وہ شکل انسانی میں ہوتا ہے تو لہذا اس سے ملتے بھی ہیں, اس سے مسافہ بھی کرتے ہیں, اس کو بٹھاتے بھی ہیں, اس کو کھلاتے بھی ہیں, ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اس کو ایڈریس اسی طرح کرتے ہیں جس طرح رب انہیں کر رہا ہے. نہیں کہتے ہیں تو کتے کی شکل کیا بھاگ جا, نہیں, رب تو دیکھ رہا ہے نا, رب تو جانتا ہے نا, مگر کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الناس. تو اصل میں جب یہ ظرف ملتا ہے تب جا کر یہ چیز جو ہے میسر آتی. اور میں اکثر دوستوں کو ایک عبرتناک بات, واقعہ جو ہے تازہ کیا کرتا ہوں, کیونکہ بات آ گئی ہے تو اسے ذرا دہرا لیجئے, تذکیر کر لیجئے اس کی. اور جن سے ہم نے یہ واقعہ سنا تھا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے, جن کا واقعہ ہے وہ بھی دنیا میں نہیں, اور جن بزرگ ہستی نے ہمیں یہ واقعہ سنایا انہوں نے اپنی زندگی کے اس مرحلے پر سنایا جب ان کی عمر تقریباً کوئی 90 برس تھی, اور جو واقعہ انہوں نے سنایا اپنی جوانی کا, اور یہ کہہ کر سنایا کہ مجھے اس پر پابند کر دیا گیا تھا کہ میں زبان نہیں کھولوں گا, مگر جس نے زبان کھولنے سے منع کیا تھا وہ ہستی بھی نہیں رہی, اور میں عمر کے حصے میں آ گیا, پھولوں کے نیچے سے بہت پانی بہ گیا. اور یہ بات میں صرف عبرت کے لیے اپنی اولادوں کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ان کے سامنے مستحضر رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا. اور انہوں نے واقعہ سنایا کہ ابتدائی زمانے میں جب شدی تحریک کے مقابلے پر بر صغیر کے ایک انتہائی طاقتور انسان نے ایک تحریک شروع کی تھی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے بتایا کہ میں ان کے خادم کے طور پہ ان کے ساتھ ہوتا تھا, وہ عمر کے جس درجے میں تھے میں ان کے شاگرد بھی تھا, مرید بھی تھا اور خادم بھی تھا. اور شب و روز ساتھ چلنا, گھومنا, ان کا اسباب, ان کا سامان, ان کی چیزیں سب لے کر سفر بھی کرنا. اور کہا کہ جب آدمی قریب رہتا ہے تو اوروں کے مقابلے میں اس کو قدر بے تکلفی حاصل ہو جاتی ہے, اور مجھے بے تکلفی جو حاصل ہو گئی تھی تو میں الٹی سیدھی چیزیں پوچھ لیا کرتا تھا, اور وہ برا بھی نہیں محسوس کرتے تھے, اور مگر ان کے جواب دینے کا طریقہ یہ تھا کہ فوراً نہیں دیتے تھے, بس ہم نے پوچھ لیا, انہوں نے مسکرا کے سن لیا. کوئی مرحلہ آتا تھا تو کہتے کہ میاں تم نے اس وقت بات پوچھی تھی نا, اس کا جواب یہ. تو کہا کہ اسی طرح سے ایک مرتبہ ہم دہلی کی جامع مسجد کی طرف نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے, اور بات ہو رہی تھی وعظ و تبلیغ کی کہ جو حالات ہو گئے ہیں معاشرے کے زمانے کے ہیں, اب تک یہ کیوں نہیں ہوتا, یہ برکتیں کیوں نہیں آتی, یہ نعمتوں کی میسر نہیں آتی ہیں, دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور حضرت دیکھیں آخر اتنے لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. بات سن لی, اب سفر جاری ہے. کہا کہ وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ کر, میں نے تو نہیں دیکھی سنی ہے, جب وہ چبوترہ آیا جہاں سے سہن مسجد نظر آتا تھا تو حضرت نے اپنا صافہ اتارا اور میرے سر پہ رکھ دیا, اور کہتے ہیں کہ میں نے جو منظر دیکھا اس کے بعد میں چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گیا. گرمی کا موسم تھا, لوگ سمجھے کہ یہ نوجوان جو ہے بچہ یہ شاید پیاس سے یا گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گرا. لوگ آئے, کسی نے جمع ہوئے, حضرت کو پہچانا, بچے کے سر پہ, منہ پہ چھینٹے مارے پانی کے, اور جب لیٹے لیٹے ہی آنکھ کھلی تو سامنے حضرت تھے اور انہوں نے منہ پر انگلی رکھ کے خاموش کر دیا کہ بس دیکھ لیا نا بس ہم چپ ہو جاؤ. کہا کہ اس وقت سے لے کر میری 90 برس عمر ہوگی آج تک چپ. مگر جس حکمت کی وجہ سے, چونکہ خود ماشاءاللہ صاحب علم انسان تھے, عالم دین تھے, تو کہنے لگے اس لیے بات کہتا ہوں. پوچھا ہم نے کہ آپ نے دیکھا کیا جو یہ افتاد آپ پر آ گئی, تو کہنے لگے بیٹے دیکھا یہ کس بھری ہوئی مسجد میں ہے بھائی, یہ کتنے اچھے زمانوں کی بات ہو رہی ہے. اس بھری ہوئی مسجد میں پورے صحن مسجد میں صرف چند انسان کھڑے ہیں, کوئی گدھا ہے, کوئی کتا ہے, کوئی سور ہے, کوئی اونٹ ہے, کوئی کسی کی کوئی شکل, کسی کی کوئی شکل, انسان صرف چند نظر آئے. کہا کہ منظر دیکھ کر آدمی مر نہیں گیا, بڑا کمال ہے. تو اصل میں عند اللہ کیا ہے, اور ان لوگوں کا ظرف تو دیکھیے نا. اسے ایک نوجوان نے ایک دفعہ دیکھا تو وہ ہوش و حواس کو بیٹھا, اور جو سارا دن یہی دیکھتا ہے, اور ابھی جاتا ہے پیار سے کہتا ہے, شفقت سے کہتا ہے کہ بھائی بات سن لے, کتنا بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے ہے بھائی, کتنا بڑا جگرا چاہیے. یہ کام ایسے ہی نہیں ہو جاتا دنیا میں, بڑا طاقتور درکار ہے. اس لیے رب کا کمال یہ ہے کہ جب وہ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے تو جن کی شکلیں انسانوں کو شکلیں انسانوں والی نظر آ رہی ہیں, تو ان کا کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الناس, اے انسانوں, ہے نا رب کا کمال یہ. حالانکہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے اور پھر وہ ایسے نظر بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن خطاب کس سے ہوگا؟ یا ایھا الناس. تو اس لیے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے انسانوں, اب سب مخاطب ہو گئے اس میں, مذہبوں کے اعتبار سے یہود و نصارہ بھی, مشرکین بھی, ملحدین بھی, کفار بھی, فاسقین بھی, سب کے سب اس کے مخاطب ہو گئے, اور جو لوگ اہل ایمان ہیں مخلصین وہ بھی, کہ اصل میں سب کی طرف نبی یا رسول بنا کر بھیجا گیا, کسی قوم کی طرف نہیں اور کسی زمانے کی طرف نہیں. قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا کیے جائیں گے ان سب کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. اور کس نے بھیجا؟ رسول اللہ, اللہ کا رسول ہوں. اور اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, جس کی حکومت زمین میں بھی ہے اور جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے. اب بات یہ کہ سفیر کس کا ہوں یہ سمجھ لینا, یہ میں اپنی ذات میں نہیں ہوں, میں سفیر ہوں اس کا. اور جب سفیر کوئی ہوتا ہے تو وہ اپنی حیثیت جو رکھے گا وہ نمائندگی رکھے گا, اور اصل میں اس کے پیچھے طاقت کس کی شمار ہوگی؟ اللہ کی. دیکھیں امریکہ کا سفیر آئے, وہ ہے تو دیکھنے میں 5.5 فٹ کا آدمی ہے, کوئی اغوا کر لے کوئی مار گئے نہیں, اس کے پشتبانی جو ہے جو طاقت کر رہی ہے وہ کیا ہے, وہ کس کا نمائندہ. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بڑے ممالک ہوتے تھے لوگوں نے ہمیشہ دشمنوں نے ان کے سفرا پر ہاتھ ڈالنے سے گریز اسی لیے کیا کہ اب بڑی مصیبت میں آ جاؤ گے. یہ تو دنیا کے اعتبار سے ترتیب ہے, لیکن اب اگر کوئی شخص دیکھے کہ نبی جو ہے سفیر کس کا ہے؟ اللہ کا, جس کی بادشاہت زمین میں ہے اور جس کی بادشاہت ہر ایک مالک ہے, ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ نے جگہ فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری, تم نے اصل میں اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ جو ہے زبردست ہے اور طاقتور ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں بہت سے سہارے تلاش کرتا تو کوشش یہ کرتا ہے کہ بھائی کچھ دوستوں میں ایسے ہوں کہ کبھی کام آ جائیں, جان پہچان ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے کہ ذرا طاقتور ہوں, چلت پھرو تو مصیبت میں مشکل میں ہیں, کم از کم ہم کہتے ہیں ایسے لوگوں سے یاد اللہ ہی رکھا کرو. یہ ایک دنیا کا نظام, اور جس کی جتنی رسائی ہے, جتنا اس کا سرکل ہے, جتنا اس کی حیثیت ہے, اس کے اندر جو ہے وہ یہ کام کرنے کی بھائی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ تھانے دار کی حیثیت ہمیں پتا کہ کیا کر سکتا, پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں آئی جی کی حیثیت ہی پتا, ہمیں گورنر کی حیثیت ہی پتا, ہمیں سربراہ مملکت کی حیثیت ہی پتا. یعنی جتنا ظرف ہے اب جو سرکل بیٹھا ہے ہر آدمی کو پتا ہے کہ ہاں ایک سربراہ مملکت کا اختیار کیا. لیکن جیسے جیسے اختیار بڑھتا چلا جائے گا ہم مشکل میں آتے جائیں گے, بالکل اس بچے کی طرح کہ آج بھی اگر کسی بچے کو 5 روپے دیں تو بہت خوش ہوگا, اور اسے پوچھیں کیا لاؤ گے تو بتا دے گا. آپ اس کو 50 روپے دیں تو اور خوش ہوگا, اسے پوچھیں کیا کرو گے تو وہ آپ کو 50 روپے کے ایکسپینس بتا دے گا. آپ اس کو 500 روپے دے دیجیے, اب وہ تھوڑا سا سوچے گا کہ میں کیا کروں اس کا. اور آپ اس کو 10,000 روپے دے دیجیے تو تھوڑی دیر کے لیے حواس باختہ ہو جائے گا, ابھی 6-7 سال کا بچہ ہے کہ میں اس کے کیا کروں گا. اب اس کی اپروچ سے نکل گیا نا. آپ اسے کہیں کہ یہ 1 کروڑ روپے تمہارے ہاتھ میں, آپ یقین کر لیجیے کہ پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ 1 کروڑ روپے کتنا ہوتا ہے. وہ صرف 5 روپے کو پرسیو کرتا ہے, جس میں کچھ چنگے میں کوئی چاکلیٹ ہیں, کچھ کھانے پینے کے چپس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. وہ 100 روپے کو کر لے گا, وہ 1,000 روپے کو کر لے گا کہ اس کا کوئی اچھا کھلونا اس کے اندر میسر آ جائے. لیکن 1 کروڑ روپے آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں تو اسے پرسیو ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے مطلب کیا ہوا اور میں اس کا کروں کیا. یہی معاملہ اذان گرامی ہمارا ہے کہ ہم رب کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی وسعت کتنی, اس کی طاقت کتنی, کتنا بڑا. اس لیے اللہ فرمایا کہ ان اللہ علی قوی عزیز, سنو کہ اللہ جو ہے زبردست ہے اور طاقتور ہے. العزیز وہ ہوتا ہے جس کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو. اور بات یہ ہے کہ جس نے رب کو اپنا بنا لیا وہ اس دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہے. جس کی پشتبانی رب کر رہا ہو اسے ڈریے, اس کے حال کو مت جائیے, اس کے پھٹے حال کو مت دیکھیے, ہے اس کے پھٹے حال کو مت دیکھیے. آگے کی پوری دنیا میں تاریخ بھری پڑی ہے, کیسے کیسے لوگ ہیں جن کا رب سے تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے. ہم نے کچھ بزرگوں سے سنا کہ برے صغیر میں کس علاقے میں ایک بزرگ ہوتے تھے اور شہر سے باہر, اور لوگوں کو منع کرتے رہتے تھے کہ بھائی نہیں آنا, اور یہ پتا تھا کہ ہاں جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اس کے ان کے لیے ان کی دعا قبول ہوتی. ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی, بہت دن نہیں ہوئی, بڑی نماز استسقاء پڑھنی میں رکھ, لوگوں نے طے کیا کہ ان کے پاس چلتے ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں, مگر دعا آسانی سے کریں گے نہیں, ان کا مزاج کیا ہے. لوگ گئے کہنے کہ نہیں بھائی نہیں میں دعا وہ نہیں کرتا, آج کل اللہ سے لڑائی میری ہے, لڑائی ہے. میں کہوں گا نا وہ بالکل بھی نہیں کرے گا, مجھے پتا ہے. نہیں حضرت کچھ کریں, لوگوں نے پیر پکڑ لی, کہا کہ نہیں بھائی نہیں, وہ موسم گیا. اب ایک آدمی کا کہنے کا رنگ ہے, آج لوگوں نے بہت شور مچایا کہ نہیں جی ہم تو یہ ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں باہر, ہم تو نہیں جاتے جب تک آپ دعا نہیں کرتے. کہنے کہ تم نے تنگ کیا, اچھا ایسے کرو یہ وہ یہ کپڑا پڑا ہے نا, وہ تہبند کی پڑا تھا, کہنے کہ یہ دھو کے کوئی ڈال تو دے, یہ ذرا سوکھ جائے گا نا تو پھر یہ اچھا والا پہن کر جو ہے پھر دعا کریں گے. اور جو ہی کچھ لوگوں نے لپک کے وہ کپڑا دھویا اور رسی پہ ٹانگا, وہ ابھر کے بادل آ گیا, آگے دیکھا میں نے نہیں بتایا تھا کہ اللہ سے لڑائی ہے, اب وہ میرا تہبند بھی نہیں سوکھنے دے گا. دیکھیے اپروچ, اور وہ اتنا می برسا کی جل تھل ہو گیا. ہر ایک کا کہنے کا ڈھنگ ہے نا. تو بات یہ ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو رب کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتا, یہ طاقتور ترین لوگ ہیں. تو کہا کہ سنو کہ میں رسول کس کا ہوں, یہ خیال رکھنا, انی رسول اللہ علیکم جمیا الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ جس کی حکومت ہے, جس کی بادشاہت ہے, جو مالک ہے, اور یہ کو تنہا ہے, میں اس کا نمائندہ ہوں. جب مجھے پتھر مارو تو سوچ لینا, جب مجھے گالی دے تو سوچ لینا, جب مجھے میرے ساتھیوں پہ ظلم کرو تو سوچ لینا کہ میں ہوں کون. انی رسول اللہ علیکم جمیا, اور وہ کون ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یحیی و یمیت, سنو پیدا بھی وہی کرتا اور مارتا بھی وہی ہے. اس مرحلے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کے حوالے سے ابن کثیر نے اس سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد مشغول تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کی گر جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج کی رات مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی رسول اور نبی کو نہیں ملی۔ اول یہ کہ میری رسالت و نبوت کو ساری دنیا کی کل اقوام کے لیے عام کیا گیا، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت اور بعثت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میرے دشمن کے مقابلے میں ایسا رعب عطا کیا گیا ہے کہ مجھ سے ایک مہینے کی مسافت پر ہو تو اس پر میرا رعب چھا جاتا۔ تیسری یہ کہ میرے لیے کفار سے حاصل شدہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، حالانکہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا بلکہ اس کا استعمال کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ان کے مال غنیمت کا صرف یہ مصرف تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئے اور اس کو جلا کر خاک کر دے۔ چوتھا یہ کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا کہ ہماری زمین، ہماری نماز زمین پر ہر جگہ ہو جاتی، مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں، بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی، اپنے گھروں میں، جنگل میں وغیرہ میں ملنے کی وجہ سے میں ان کی نماز عبادت نہ ہوتی تھی۔ اور نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب، تو وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کرنا اس امت کے لیے طہارت اور وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے آسانی نہ تھی، پھر فرمایا کہ اور پانچوں چیزوں کو تو کچھ پوچھنا ہی نہیں کہ خود ہی اپنی نظیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یعنی جو رسول مانگے گا وہ ملے گا۔ ہر رسول نبی نے اپنی اپنی دعا کو اپنے خاص خاص مقصدوں کے لیے استعمال کر لیا اور وہ مقصد حاصل ہو گئے۔ مجھ سے یہی کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کروا دیا اور وہ دعا تمہارے کام آئے گی، اور قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی۔ اور وہ دعا کس کی ہے؟ مغفرت کی، کہ شفاعت فرمائیں گے آپ، اس اختیار کو روکیں گے اس وقت۔ آپ ذرا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ پابند کر دیا۔ امام احمد کی ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا مبعوث ہونا سنے، خواہ وہ میری امت میں ہو یا یہودی اور نصرانی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں اس آیت کے تحت بروایت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا گیا کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو منانے کے لیے چلے گئے، مگر حضرت عمر نے نہ مانا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجبوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور یہ بھی گھر سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کیا۔ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتاب ہونے لگا ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایزاؤں سے چھوڑ دو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں نے بإذن خداوندی یہ کہا کہ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، صرف ابو بکر ہی تھے جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام موجود اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور ہر مسلمان ملک اور ہر خطے کے باشندوں کے لیے، ہر قوم برادری کے لیے رسول عام ہونا ثابت ہے۔ اور یہ کہ آپ کی بعثت کے بعد جو شخص آپ پر ایمان نہیں لایا، وہ اگرچہ کسی سابق شریعت و کتاب کا یا کسی اور مذہب و ملت کا پورا پورا اتباع تقویٰ اور احتیاط کے ساتھ بھی کر رہا ہو، وہ ہرگز نجات نہیں پائے گا۔ اور پھر اب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہی وہ جمیت، سنو کہ پیدا بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی، نہ زندگی تمہارے ہاتھ میں اور نہ موت تمہارے ہاتھ میں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، پابند کتنا مجبور ہے انسان۔ اقبال نے کہہ دیا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، آزادی تو کہیں بھی نہیں ہے نا، پابند ہیں ہم سب۔ یہاں کہتا ہے کہ مر جاؤ تو مر جائیں گے، رک سکتا ہے کوئی؟ نہ نیک نہ بد، نہ نبی نہ فرعون نہ نمرود، کوئی نہیں، سب چلے گئے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انسان یہ خیال رکھے کہ جب وہ رسول کا اتباع نہیں کرتا تو وہ اصل میں کس کی نفی کر رہا ہے؟ رسول کی نہیں، اللہ کی، اس لیے کہ وہ اللہ کا سفیر ہے۔ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں جمیعا، اور تم سب کے لیے ہوں۔ لا الہ الا ہو، اب اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کی بندگی کی جائے۔ یہی وہ یمیت، اور وہی پیدا کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ پس فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور رسول کون ہے؟ النبی الامی۔ اور فرمایا کہ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ ہے اصل میں بھائی وہ معاملہ ہدایت پا لینے کا، کہ اتباع کرو گے اللہ کا، رسول کا، اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے رسول کا، تو ہدایت ملے گی۔ اور ہمارے یہاں اس دور کے اندر کچھ لوگوں نے حدیث کی کتاب پکڑ لی تو قرآن چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے قرآن پکڑ لیا تو حدیث کی کتاب چھوڑ دی۔ جب تک بھائی دونوں نہیں چلیں گی، الگ الگ چیزوں پہ ہاں مزاج میں محنت ہے، انسان کرتا ہے، لیکن ہم جو بات کہتے ہیں کہ دیکھیے پانچ ارکان اسلام ہیں، ہے بھائی پانچ ہے نا ارکان اسلام، اور ہمارے یہاں مذہب کی یا دین کی تعریف صرف ان ارکان اسلام تک محدود رہ گئی۔ نماز، نماز میں بہت محنت، روزہ، روزے میں بہت محنت، زکات، زکات میں بہت محنت، حج، حج بہت محنت ہے، یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں نا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اصل میں یہ پانچ جو ارکان ہیں ان کی حیثیت خیمے کی پانچ لکڑیوں کی ہے، ایک بیچ میں ہوتی ہے اور چار باہر کے کونوں پر ہوتی ہیں۔ اگر باہر کی کوئی لکڑی گر جائے تو خیمے کا وہ حصہ تو منہدم ہو جاتا ہے لیکن خیمہ کھڑا رہتا، لیکن اگر درمیان کی لکڑی گر جائے تو سارا خیمہ گر جاتا۔ اور فرمایا کہ سنو، یہ درمیان کی لکڑی جو ہے نماز۔ یہ ارکان اسلام جو ہیں یہ اپنے اوپر کسی چیز کو رکھے ہوئے، خیمے کی پانچ لکڑیاں ہو گئی نا، ہم کہیں گے صرف لکڑیاں لگا لیتے ہیں خیمہ ہٹا دیتے ہیں اوپر سے، ایسے ہمارے یہاں تصور یہ ہوا کہ بس یہ پانچ پلرز ہیں، یہ عماد جو ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نا بھائی، یہ سارے ارکان اسلام جو ہیں یہ پلرز ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی ایسی عمارت دیکھی کہ بنانے والے نے پانچ پلرز کھڑے کر دیے ہوں اور بڑی محنت کی ہو ان کے اوپر، ارموں روپے کا انویسٹمنٹ، شیشہ اور گرینائٹ تک لا کے لگا دیا اور اتنا چمکایا ہو کہ شکل اس میں نظر آ جائے، ہم کہیں کہ پیارے تو بہت اچھے ہو گئے، مگر یہ مکان کب بنے گا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ आप इसे मकान मानेंगे? असल में मकान जो है कुल का नाम है, जैसे छत भी होती है, दीवारें भी होती हैं, बुनियादें भी होती हैं और खिड़की और दरवाजे भी होते हैं, जो किसी मुसीबत से पनाह भी दे देता है, चाहे पनाह देने में कमजोर। हां, खसो खाशाक की बनी हुई झुग्गी उसके बराबर दूसरे प्लॉटें बनी हुई हो है, अगर आपको बारिश के छींटे से बचना होगा तो आप कहां जाएंगे, उन पिलर्स के पास या उस छोटी ही झुग्गी के अंदर? यह वो सवाल है जो ठंडे जैसे सोचने का है। ये कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं इन पांच पिलर्स के ऊपर, लेकिन बाकी दीन का मैदान जो है वो साफ होता है। हम कहते हैं कि पूरे मकान की तामीर कीजिए, चाहे एक छोटी सी झोंपड़ी बना लीजिए मगर हो पूरी, कच्ची मिट्टी की बना लीजिए ताकि घर तो कहलाए। हमारे पास फिर हम लोग जो है उसको देख के मरू भी बहुत होते हैं कि क्या पिलर बनाया भाई, ये जगह पर इसी के नीचे बैठ जाओ, और बाकी छत भाई और वो जमीन और बुनियादें ला इलाहा इल्लल्लाह की, ये कहां चली गई? ये असल में सवाल है। तो इसलिए दीन जिस कुल मजमूए का नाम है कि सारी जिंदगी में क्या करना है, वत्तबिउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िल माहु, जो हम पढ़कर आए कि जिन्होंने उस नूर का इत्तबा किया जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज़िल फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिउना रसूल नबी अल उम्मी, और जिन्होंने उस रसूल नबी उम्मी का इत्तबा किया। इसलिए हम दोस्तों से कहते हैं कि देखिए सारे काम करने के हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलने वाली कोई सुन्नत कोई तरीका छोटा नहीं है, कोई तरीका, हर एक की अपनी हैसियत है, हर एक का अपना मकाम है। वो अलग बात है कि हम कमजोर हैं ना कर सकें, लेकिन हम माने तो सही कि हां ये सुन्नत बड़ी कीमती। हम कहते हैं हम बड़े बड़े काम तो कर रहे हैं ना, हमने पांच पिलर्स बना लिए, बाकी मैदान साफ, ये सुन्नतें छोटी छोटी। ये असल में वो तवज्जो की तलबगार बात है जो मैं दोस्तों से कहता हूं, जिसको आप एक सादा सी मिसाल से समझ लीजिए। आपके पास है 60-65 लाख की लेटेस्ट वर्जन की डबल कैबिन या पराडो टाइप की गाड़ी हो और आप मोटर वे पर जा रहे हो है, और आखिर उसके व्हील में बबलिंग आ जाए। जो लोग हाईवे पर ड्राइव करते हैं उनको अंदाजा है कि जब व्हील जो है वो डिसबैलेंस हो रहा हो तो हाई स्पीड पर गाड़ी चलाना जो है वो कितना खतरनाक होता है। हर लम्हे में ये खौफ होता है कि बस अब गए, और आप किसी जगह पर रुक जाएं कि यार ये मसला ठीक करवाओ, कोई मिस्त्री आपको मिल जाए, कोई दुकान आपको मिल जाए, आप गाड़ी उसके पास ले जाएं, वो कहेगा साहब कुछ भी नहीं, ये बैलेंस नहीं है आपका व्हील, मैं अभी ठीक किया देता हूं। व्हील निकाले, मशीन पे चढ़ाए, और फिर उसके पास अपने पास से वो एक 20-25 ग्राम का लेड का पीस निकाल के दिखाए, कहा कि साहब ये लगा रहा हूं इसके ऊपर। किसने कहा साहब 15 रुपए का? हंसेंगे यार, मेरी गाड़ी देख यार 65 लाख रुपए की गाड़ी है, ये 15 रुपए की गाड़ी संभाल लेगा क्या 15 रुपए का पीस? वो कहते हैं नहीं, बैलेंस इसी की वजह से खराब हो रहा है ना, है तो छोटा सा मगर पूरी जिंदगी और हयात जो है उसके ऊपर बेस कर रही है। 65 लाख बेकार हो गए, गाड़ी नहीं चल रही, वो 15 रुपए का पीस लगेगा और वो भी सोने का नहीं है, छोटा सा, वो भी लेड का सीसा जो बहुत कम हैसियत मेटीरियल है, तब जाकर व्हील बैलेंस होगा और तब जाकर आपकी वो 60-65 लाख रुपए की पलाडो जो है वो उस गाड़ी सड़क के ऊपर दौड़ सकेगी। बड़ी सादा सी बात है ना, देखने में छोटा लेकिन आपकी जिंदगी को बैलेंस रखने वाला। तो इसलिए कोई सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी नहीं है, वो अपनी जगह पर जरूरत है, नहीं तो पूरी जिंदगी तलपड़ होकर रह जाती है। जहां हमने नाक सुखेड़ा करें जरा सी तो बात है, हम ये कहते हैं कि जरा सा तो लेड का पीस था, वो लगवा के तुमने कौन सा कमाल कर दिया, चलाते गाड़ी ऐसे ही? वो कह दिए सबकी जाने एट स्टेक थी, अभी ऐसा ही है ना। दुनिया में तो बड़ा कीमती है लेकिन नबी करीम सल्लम के तरीकों में हमें बड़ी छोटी छोटी चीजें नौज बिल्ला रखती हैं। तो इसलिए इतबाए रसूल में ये यकीन बिल्कुल होना चाहिए कि हमने हर काम करना है। हाँ, नहीं कर सकेंगे अलग बात है, हमें पता है कि हम नहीं कर सकेंगे। एक बुजुर्ग का वाकया इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा कि भाई उनसे किसी ने कहा कि देखें हम तो वो गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ के खाया करते थे, ये तो खिलाफ सुन्नत है और हमें जो है जौ की। उन्होंने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, اگلے دن وہ جو کا آٹا آ گیا، جو آ گئے، جو کا آٹا بنا اور روٹی پکی اور سب نے جو ہے جو کی روٹی کھائی، مگر چونکہ پیٹ آدھی نہیں تھا نا تو سب کے سب لیٹ گئے، بڑی مشکل میں آ گئے، طبیب کو بلوانا پڑا، اس نے دوا دی، جب جا کر کہیں پیٹ درست ہوئے اور اگلے دن پھر سارے جمع ہوئے کہ صاحب اسے بڑی مشکل ہو گئی. کہنے کی اصل بات یہ ہے پیارے کہ ہم نے کر کے دیکھ لیا نا، چونکہ ہم کمزور ہیں، اصل میں کل تو ایک ہی ذات کر سکتی ہے اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے بتا دیا کہ تم کل کرنے کے چکر میں پڑ گئے نا، ہاں ارادہ رکھو جو کر سکو وہ کر لو، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ سنت یہی ہے. تو ماحول کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر پاتے، مگر نیت تمنا یہ آرزو، جیسے کچھ روایات میں ہے کہ کسی سے آپ نے کہہ دیا، اس کو بخار چڑھ گیا تھا، کیسے تو دریا میں جا کر اس کے مخالف سن میں تیرنے، بخار اتر گیا اس کا. عطبہ نے لکھا کہ یہ ایک خاص وقت کے ساتھ طریقہ تھا، اب اگر ہم ٹھنڈے ملک میں یہی کریں گے تو جو نتیجہ نکلے گا صاف ظاہر ہے. بات یہ ہو رہی کہ کل جو ہے ایک ذات کرتی تھی، وہ تھی آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد نزدیک ترین لوگ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، یہ 1,24,000 کے قریب، اس سے کمتر ہو کمزور ہوتے چلے گئے. مگر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام جو ہے وہ خالی از حکمت نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے زندگی کی بقا ہے. اور جتنی بھی مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، حوادث ہیں، یہ سارے کے سارے کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، یہ اتباع رسول کا حکم تھا نا. تو اس لیے کہا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کرو گے نا، اتباع کی بات تو ہم پڑھ کر آ گئے. تو اس لیے بھائی اگلے مرحلے کی بات انشاءاللہ ہم کریں گے کہ فرمایا کہ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ وتبعہ لعلکم تہتدون، ایمان لاؤ اللہ پر اور ان چیزوں پر، ان سب کلاموں پر اور اس کی پیروی کرو. وتبعوہ، شرط کیا ہے؟ اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہدایت ملنے کی اب ایک شرط طے پا گئی، ہم اگلے مرحلے پہ بات کریں گے کہ ہدایت ہے کیا، ہدایت کیا چیز ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے؟ اتباع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا فرمائی تو یہ نہیں بتایا کہ میاں دیکھو ایسے ہو، ایسے کھڑے ہو، ایسے منہ کرو، ہیں ایسے پاؤں رکھو، نہیں کچھ نہیں بتایا. صاحب نے پوچھا کہ رسول کیسے نماز پڑھنا، کہا کہ مجھے دیکھ لو، پھر جیسے میں پڑھوں ویسے پڑھ لو، ڈیٹیل کچھ نہیں ہے، مجھے دیکھ لو بس، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو، یہ نماز ہے. تو اصل میں ہر کام میں یہی ہے کہ جیسے نبی نے کر لیا بس ویسے کر لو. آپ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیے جہاں سے علماء نے استنباط کیے ہیں مسائل، کہ کسی نے بتایا کہ میں نے نبی کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے بتایا کہ یوں کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے بتایا کہ یوں کرتے ہوئے دیکھا، اور بعد میں جو ڈفرنس اوپینین آیا وہ روایات ہی پر تو آیا نا، مگر ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہاں یہ وقت کے دورانیے پر چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، تو لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک مسلمان آئے اور صحابی کے درجے پر فائز ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے زیارت کی، اور اس دن تاریخ نے لکھا کہ معاملہ یہ تھا کہ بہت تنگ دستی کا دور چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک پر سے بٹن یا گھنڈیاں جو کہلاتی تھیں وہ بھی ٹوٹ گئی تھیں، اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گھنڈی لگائی جا سکے، تو آپ نے ان کو کانٹوں سے بند کر لیا تھا، گریوانہ کھلا رہا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں دیکھا، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں کرتے میں کانٹے ہی لگائے، اور لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن یہ حال تھا اور بعد میں گھنڈی لگ گئی تھی. کہا کہ میں اس روایت پر یقین نہیں کرتا جس چیز کو میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. یہ سچے لوگ تھے نا، ہاں جس نے بعد میں گنڈی لگی ہوئی دیکھی اس نے گنڈی بھی لگائی، لیکن اسے فرقہ نہیں بنا ہے بھی کانٹے والا اور گنڈی والا نہیں. ہاں جس نے جس حال میں دیکھا اس نے ویسے اتباع کر لیا. اگر یہ تصور صاف ہو جائے گا تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے، Have we? 23 برس کے اندر جس نے جس حال میں دیکھا اس نے ویسے اتباع کر لیا. کسی نے ابتدائی عمر میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھا, اس نے اس کے بعد نہیں دیکھا تو اپنی جگہ پہ سچا. لیکن جو مستقل ساتھ تھا اس نے بعد میں دیکھا کہ نہیں, بعد میں یہ چھوڑ بھی دی, وہ بھی اپنی جگہ پہ سچا. اصل میں دیکھا جائے کہ اتباع کرنے کا حکم یہی کہ بس جیسے دیکھا ویسے کر لو. تو اس لیے بھائی زندگی جو ہے بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ الگ معاملہ ہے کہ ہم اپنے مسائل خود بڑھاتے رہیں. تو شرط کیا ہے کہ واتبعوا, اس کا اتباع کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ. تو انشاءاللہ اس بات کو کریں گے. اللہ نے زندگی توفیق عطا فرمائی آئندہ نشست کے اندر کہ ہدایت کیا اچھا ہے. اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سب کو اس کتاب مبارکہ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.